بخل کی مذمت اور سخاوت کی مدح میں ہم نے جو ذکر کیا ہے اسے بار بار سنتا رہے، ہونا تو چاہیے تھا پڑھتا رہے، کیونکہ سن تو لیا آپ نے، لیکن سی ڈی تیار ہو رہی ہے، اس کو آخری دفعہ نہ سمجھیں کہ یہ بس ایک دفعہ پڑھ لیا ہم نے، کتاب ختم کر لی، کتاب پوری ہو گئی ہماری. نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا بار بار پڑھنا سننا انسان کے پھر میل کو چال کو اتارتا ہے. ہوتا پتہ کیا، ہم آج پڑھیں گے نا، آج ہمارا دل نرم ہوگا اور ہم جا کے جلدی سے کچھ کر بھی لیں گے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہیں آ جائیں گے، پھر ضرورت ہوگی کہ ہمیں کوئی یاد دہانی کرائے. معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں محبوب جتنے زیادہ ہوں گے مصائب بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے. جتنی چیزوں میں دل اٹکا ہوگا اتنے ہی غم پالیں گے. جو مال کی آفت کو جان لے گا وہ اس سے پیار نہ کرے گا، یعنی مال کی محبت میں گرفتار نہ ہوگا. اور جو آدمی بقدر ضرورت مال حاصل کرے اور اسے اپنی ضرورت کے لیے روک رکھے تو وہ بخیل نہیں ہے. یعنی ضروریات پوری کرنا جو ہے اس میں کوئی برائی نہیں، وہ بخل نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے بڑا خوف ریا اور پوشیدہ خواہش کا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ریا کیا؟ دکھاوا. اور پوشیدہ خواہش کہ اندر ہے ایک لالچ لیکن اس کو ظاہر نہیں کر رہا انسان، اور اوپر اوپر سے بڑا سخی بنا ہوا ہے. اس پوشیدہ خواہش کی تباہ کاریوں پر بعض اوقات بڑے بڑے علماء بھی آگاہ نہیں ہو سکتے. چہ جائے کہ عام عبادت گزار واقف ہوں، اور اس بیماری میں وہ علماء اور عابد مبتلا ہوتے ہیں جو آخرت کی راہ طے کرنے کے لیے کمر ہمت باندھتے ہیں، یعنی وہ بھی ایسی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. جب یہ اپنے نفسوں کو مغلوب کر لیتے ہیں اور ان کی خواہشات ان سے چھڑا دیتے ہیں اور عبادات کے اسباب پر ان کو مجبور کر دیتے ہیں، تو نفس ظاہری گناہوں سے مایوس ہو جاتے ہیں جو کہ آزاد سے صادر ہوتے ہیں، تو وہ علم اور عمل کے اظہار میں راحت پانا چاہتے ہیں. لوگوں کا ان کو وقار اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا اور خلقت میں مقبول ہونا ایسی باتیں ہوتی ہیں جن سے نفس کو لذت عظیم حاصل ہوتی ہے. کیا سمجھا؟ کچھ سمجھ آئی؟ بڑی اہم بات کی انہوں نے، اور غور طلب بات ہے. دوبارہ آپ دیکھیے کہ بہت سے علماء اور دیندار لوگ، دین پڑھنے پڑھانے والے، بعض اوقات ان کے اندر ایسی چھپی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں. کس کی؟ پوشیدہ خواہش کی، کہ جس کا انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہے خواہش. مثلا مال کی محبت، یا جاہ کی محبت، یا پھر اور کوئی بھی چیز، اور انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ بات وہ آخرت کی کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات بیماری کو ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں، یہ ہے بیماری. پھر کیا ہوتا ہے، اس خاص بیماری کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ظاہراً تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے جو انسان کے ظاہر سے صادر ہوتا ہے، لیکن اندر پھر بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب وہ کیا ہوتا ہے، اپنا چینل بدل لیتا ہے. کون؟ نفس. نفس جو ہے نا، بھیس بدل لیتا ہے. پہلے اس کو اگر راحت ملتی تھی کسی خاص گناہ سے، کسی خاص خواہش کے پورا کرنے سے، تو اب نفس نے پینترا بدلا اور کسی دوسری چیز سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے لگ گیا. اچھا، وہ کیا ہے؟ مثلا کہ لوگ اس کو عزت سے دیکھیں، تعظیم کریں، اس کی بڑی شہرت ہو، وہ مشہور ہو، مقبول ہو، ان چیزوں سے ان کے نفس لذت پانے لگتے ہیں. کبھی کسی نے نوٹس کیا اپنے آپ پر کہ مجھے یہ چیزیں کیوں خوش کرتی ہیں، اور میں ان چیزوں کا حریص کیوں، اور میں صرف وہی کام کیوں کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے نفس کو یہی لذت ملے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، نیکی کے دو کام ہوتے ہیں، ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ہم کس کو پریفر کرتے ہیں؟ جس سے ہمارے نفس کو لذت ملے. پھر ہوتا پتہ کیا ہے، ٹھیک ہے نفس کا راحت پانا ایک حد تک وہ بھی درست ہے، لیکن بعض اوقات وہ بیماری بننے لگ جاتی ہے. یعنی کسی بھی چیز میں جب بہت آرام آنے لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ویسے سو کر آپ کو آرام ملتا ہے، سونا ضروری ہے، لیکن کب نقصان دہ ہو جاتا ہے؟ جب زیادہ ضرورت. تو بسا اوقات اسی طرح انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا نفس کس طرح اس کو دھوکہ دے رہا ہے. بظاہر وہ نیکی کا بڑا عالی شان کام کر رہا ہے، لیکن اندر سے اس کو ایک خاص قسم کی لذت مل رہی ہے. اور مقصد اللہ کی رضا نہیں، وہ نفس کی لذت پوری کرنا ہے. وہ نفس جو ظاہری گناہ نہ کر سکا اور ان گناہوں سے لذت نہ پا سکا جس سے دنیا کے لوگ لذت پاتے ہیں، تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ کسی خفیہ چیز یا خفیہ خواہش سے لذت پانی شروع کر دی. آگے سمجھ؟ ایک تو ہوتا نا نیکی کر کے آپ کو اطمینان ہوتا ہے، بس نا آپ نے نماز پڑھی، نفل پڑھے، آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ اکیلے تھے کمرے میں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، کچھ نہیں ہوا، اب آپ کے نفس کو ایک راحت ملی کہ شکر اللہ کا اچھی سی نماز ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہی کیفیت کسی اور وقت میں جبکہ لوگ موجود تھے اس وقت ہوئی، اب یہاں ایک کٹھن امتحان ہے. بعض وقت پھر مکس فیلنگز شروع ہو جاتی، پھر انسان کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اللہ سے کنیکشن مضبوط ہونے کی وجہ سے ہوئی یا لوگوں کے آس پاس ہونے کی وجہ سے ہوئی. تو بہت گہری نظر سے پھر اپنا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرائض تو کسی صورت میں نہیں روک سکتے، چاہے لذت ہو یا جیسے بھی، فرائض تو نہیں روک سکتے، لیکن بعض اوقات انسان کو کوئی ایک خاص نیکی کا کام کر کے اتنی لذت ہونے لگتی ہے کہ انسان اس کی خاطر دیگر فرائض کو اگنور کر دیتا ہے. مثلا آپ کو لوگوں کو کچھ دے کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اب آپ دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، نفس لذت پانے لگ گیا کیونکہ لوگ خوش ہوئے تو آپ بھی خوش ہوئے. اب آپ کی سعادت نے آپ سے اپنی اولاد پر یا ان مقامات پر خرچ کرنا کم کرا دیا یا روک دیا کہ جہاں فرض تھا آپ کا. مثلا رشتہ داروں کو دینا ایک ذمہ داری تھی، اب رشتہ دار تو لیتے ہیں تو پلٹ کے شکریہ بھی نہیں کہتے، خوش بھی نہیں ہوتے بعض اوقات. اب انسان کیا کرنے لگتا پھر؟ رشتہ دار ضرورت مند ہو بھی تو ان کو نہیں دیتا، کہاں دیتا ہے؟ جہاں نفس لذت پاتا ہے. فرق واضح ہو گیا؟ کیونکہ لذت جب آنے لگتی ہے نا تو سلپ ہونا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر حفاظت بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ کہاں سٹاپ کرنا ہے. تو فرائض سے غفلت نہیں برتنی کہ ایک اچھے کام میں اگر آپ کو مزہ آ رہا ہے آپ کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کی نمازیں جا رہی ہیں اور آپ کو نفس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، یہ بھی تو بڑا اہم کام ہے. نہیں کام کو نہ چھوڑے، اعتدال، جو اچھا کام آپ کر رہے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ صحابہ کرام کی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے اس لیے نیکی چھوڑی کہ انہوں نے کہا میری نیت خراب ہونے لگی تھی. یہ شیطان نے ہمیں جال میں پھنسایا ہے، یہ اس دور کی بدعات اور خرافات میں سے ہے. کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن چونکہ مجھے اپنی نیت پر کنٹرول نہیں اس لیے میں نہیں کر رہا. یہ سنتے ہیں نا آپ کئی دفعہ بات، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا کہ چونکہ ہمیں اپنی نیت پہ کنٹرول نہیں اس لیے ہم نفل چھوڑ رہے ہیں یا عبادت چھوڑ رہے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام چھوڑ رہے ہیں. نہ چھوڑنا کچھ بھی نہیں، اصل ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اندر ریاضت حساب کتاب کرتا رہے، کیونکہ یہ پھسلتا ہوا رستہ ہے نا، اس پر سنبھل سنبھل کے چلنا بہت ضروری. تقوی اسی کا تو نام ہے، جب تقوی آتا ہے نا دل میں، خدا کا خوف آتا ہے، تبھی یہ ساری باتیں نظر آنے لگتی ہیں کہ نہیں یہ مجھے اس لیے تھوڑی کرنا تھا. تو پھر انسان سیدھا رہتا ہے، بیلنس ہوتا رہتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر کوئی ان میں سے خیال کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہے حالانکہ وہ منافقین کے دفتر میں لکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر، یعنی لوگ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہیں حالانکہ نام کہیں اور لکھا ہے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا مکر ہے، اس سے مقرب لوگ ہی بچ سکتے ہیں. چنانچہ اسی لیے کہا گیا کہ صدیقین کے دماغ سے جو آخری چیز نکلتی ہے وہ مرتبہ اور جاہ کی محبت ہے. اور اس کتاب کا آخری چیپٹر حب جاہ کا علاج ہے، کہ آخری چیز جس کا نکالنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ حب جاہ. جاہ کیا ہے؟ کس چیز کی محبت؟ مقام اور مرتبے کی محبت. تو صدیقین اپنے ساتھ کوشش کرتے رہتے، بہت سی برائیاں دور کرتے رہتے، لیکن سب سے مشکل کس چیز کو نکالنا ہوتا ہے؟ پتہ بھی نہیں چلتا. اور چونکہ یہی ایک پوشیدہ بیماری ہے اور یہی شیطان کا سب سے بڑا جال ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس کے اسباب اور حقیقت اور اقسام کو بتفصیل بیان کریں. معلوم ہونا چاہیے کہ جاہ و مرتبہ کی اصل شہرت اور چرچا کا پھیلنا ہے، یعنی جو پاپولیرٹی ہے، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے. سلامتی گمنامی میں ہے، اور بہت سے لوگ گمنامی پسند نہیں کرتے، مشہور ہونا چاہتے ہیں. نیک لوگ شہرت نہیں چاہتے اور نہ اس کے اور اس کے اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالی کی طرف سے ایسا ہو جائے تو اس سے بھاگتے اور گمنامی کو ترجیح دیتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے تو ایک جماعت آپ کے پیچھے چلنے لگی، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ خدا کی قسم جو میں اپنے گھر کے اندر کرتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو تم میں سے میرے پیچھے دو آدمی بھی نہ آئے. یعنی کس طرح اپنا علاج کر رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، یہ پیچھے آنے والے کے لیے ذلت اور مطبوع کے لیے فتنہ ہے. کیوں اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہو اور کیوں مجھے فتنہ میں ڈالتے ہو؟ ابو العالیہ رحمہ اللہ کی مجلس میں جب چار آدمیوں سے زیادہ بیٹھ جاتے تو آپ مجلس سے اٹھ جاتے، اور خالد بن مادان کا حلقہ جب بڑا ہو جاتا تو آپ ناپسند کرتے اور اٹھ کر چلے جاتے. اور آج لوگوں کو شوق کس بات کا ہوتا ہے؟ کہ ہمارا حلقہ بڑا ہو، اور پھر مقابلے بازی کرتے کہ ہمارا حلقہ فلاں کے حلقے سے بڑا ہے. تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. زہری رحمہ اللہ نے کہا ہم نے سب سے کم زہد ریاست میں دیکھا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی مال اور کھانے کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن جب ریاست میں اس سے جھگڑا کیا جائے تو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر لڑتا ہے. مصر کے جمال عبد الناصر کا پتا ہے آپ کو کون تھا؟ فارمر پریزیڈنٹ تھا. اس کو کس نام سے یاد کیا جائے؟ اس نے کچھ کیا تھا؟ کوئی اس کی یاد، کوئی اس کی اخوان المسلمین کی ایک جماعت تھی جو مصر میں بہت پاپولر جماعت تھی ایک طرح سے. اس کے جو لیڈر تھے ان کو جیلوں میں ڈالا اور سخت اذیتیں دی، حتیٰ کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا. زینب الغزالی کا اگر آپ نے نام سنا ہو، اور ان پر جیل میں جو کچھ بھی تھی اس کی بھی شاید رداد آپ نے پڑھی سنی ہو، کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے. چلیے، آپ کو پتہ ہے کہ جمال عبد الناصر پہلے انہی کا ایک ساتھی تھا. نماز روزہ کا بھی پابند تھا، اس کی بیوی حجاب بھی پہنتی تھی، بظاہر دیندار آدمی تھا، لیکن اس نے دین والوں کے ساتھ یہ کیوں کیا؟ کب کیا؟ جب اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ یہ مجھ سے حکومت لینا چاہتے ہیں. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے، یہ میں نے صرف خلاصہ بتایا بات، اور یہ چیز تاریخ میں ریکارڈڈ ہے. اسی طرح اتاترک، اس کے بارے میں بھی اگر آپ پڑھیں تو وہاں بھی یہی نظر آتا ہے. پہلے وہ دینی پارٹی میں تھا، پھر اس سے نکل کر جب حکومت ملی اور جب اسے یہ محسوس ہو کہ دین ہی اس کے راستے میں رکاوٹ ہے، تو اس نے مسجدوں کو میوزیم میں بدل دیا اور بہت کچھ اور کیا. تو بعض اوقات انسان بظاہر دین کی خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر اسے پتا چلے کہ کوئی اور کسی بھی طرح اس کے مقام میں حارج ہو رہا ہے، یعنی مقام یا مرتبے میں کوئی اس کے شریک ہونے لگا ہے، تو وہاں پر شیطان بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیتا ہے. اور سب سے کم زہد یہاں ہوتا ہے. زہری کہتے ہیں ہم نے سب سے کم زہد ریاست میں دیکھا. ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی مال اور کھانے کی پرواہ نہیں کرتا، کھانا بھی کسی کو دے دے گا، مال بھی بانٹ دے گا، لیکن جب ریاست میں اس سے جھگڑا کیا جائے تو اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر لڑتا ہے. ایک آدمی نے بشر حافی رحمہ اللہ سے کہا مجھے کچھ وصیت فرمائیے، تو کہا اپنے آپ کو گمنام کر دو، خواہ کھانا اچھا کھاؤ، یعنی کم درجے کا کھانا کھانے میں زہد نہیں. اصل زہد کیا ہے؟ گمنامی پسند کرنا. اور فرمایا آدمی آخرت کی لذت نہیں پاتا، آدمی آخرت کی لذت نہیں پاتا جو دنیا میں شہرت کا طالب ہو. آخرت کی بات، آخرت کا شوق، آخرت کا ذکر اس کو نہیں بھاتا جب تک کہ دنیا میں یہ خواہش موجود رہے انسان کے اندر. صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عمر بن سعد سوار ہو کر اپنے باپ سعد کی طرف گئے جو مدینہ سے باہر اپنی بکریاں چرا رہے تھے. جب آپ نے اس کو دیکھا تو کہا میں اس سوار کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. کس کو کہہ رہے؟ بیٹے کو، کہ یہ کوئی بری خبر لایا. جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو کہا ابا جان، کیا آپ عرابی بن کر اپنی بکریوں میں ہی رہیں گے؟ لوگ مدینہ میں حکومت کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں اور آپ یہاں بکریاں چلا رہے ہیں. کیونکہ سعد بھی وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے، تین ایجر تھے جب انہوں نے جنگوں میں شرکت شروع کی. حضرت علی شاہ 13 سال کے تھے اور یہ 16 سال کے تھے، تو ان کا ایک بڑا مقام تھا. تو سعد نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگار، بے نیاز اور گمنام آدمی کو پسند کرتا ہے. یعنی بیٹے کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا. ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک مومن وہ ہے جو غریب ہو، نماز خوب پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرے، پوشیدگی میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہو اور لوگوں میں گمنام ہو، انگلیوں سے اس کی طرف اشارے نہ ہوتے ہوں اور اس کا رزق محض گزارے کے لیے ہو، پھر وہ اس پر صبر کرے، پھر ہاتھ سے زمین کو ریدنے لگے اور فرمایا اس کی موت جلدی ہو جائے، اس کے رونے والے تھوڑے ہوں، اس کی میراث تھوڑی ہو. یعنی ہلکے ہی دنیا سے چلا گیا، لیکن جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کر کے گیا، عبادت خوب کی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو وصیت کرتے اور فرماتے تم بن جاؤ علم کے چشمے، ہدایت کے چراغ، گھروں میں بیٹھ رہنے والے، رات کے چراغ، نئے دلوں والے، پرانے کپڑوں والے، تم آسمان میں پہچانے جاؤ اور زمین والوں پہ مخفی رہو. اگر اعتراض کیا جائے کہ اس میں گمنامی کی فضیلت اور شہرت کی مذمت ہے اور انبیاء اور ائمہ اور علماء کی شہرت سے بڑھ کر اور کس کی شہرت ہے، یعنی ویسے تو گمنامی کی باتیں کی جا رہی ہیں لیکن جتنے بھی علماء ہیں، ائمہ کرام ہیں، انبیاء ہیں، وہ بڑے مشہور ہیں سب، تو اب کیا کیا جائے؟ پھر عالم نہ بنا جائے یا دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے کہ شہرت ہو جائے گی؟ تو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا شہرت طلب کرنا برا ہے، اور اگر طلب کے بغیر اللہ کی طرف سے یہ چیز مل جائے تو بری نہیں، کیونکہ انسان نے شہرت کے لیے یہ نہیں کیا تھا، شہرت کے لیے علم حاصل نہیں کیا تھا، علم حاصل ہو گیا تو شہرت ہو گئی، شہرت کے لیے مال نہیں کمایا تھا، مال کما لیا تو شہرت ہو گئی. اس کا وجود کمزوروں کے لیے فتنہ ہے، جیسے دو صحابہ کو آپ نے کہا تھا نا کہ تم کبھی بھی عہدے کو نہ ہاتھ لگانا. کمزور کی مثال اس غرق ہونے والے کی طرح ہے جو تیرنا نہ جانتا ہو. اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی اور آپ پانی میں چلے جائیں تو بچ نہیں سکتے. اسی طرح اگر آپ کے دل میں کمزوری اور آپ ایسے کام کرنے لگے جن سے شہرت حاصل ہوتی تو پھسلنا بہت اور گرنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر کوئی اس کو پکڑے گا تو خود بھی غرق ہو جائے گا، اور اگر پیراکی میں ماہر ہو تو ڈوبنے والے کی نجات اور خلاصی کا سبب بن جائے گا. معلوم ہونا چاہیے کہ جاہ اور مال دنیا کے دو ستون ہیں. اس کو انڈر لائن کر لیجیے، جاہ اور مال دنیا کے دو ستون ہیں. مال کا معنی ہے چیزوں کا مالک ہونا، مالک بھی مال سے جن سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور جاہ کا معنی ہے دلوں کا مالک ہونا جن سے تعظیم اور اطاعت مطلوب ہو اور ان میں تصرف کر سکے، یعنی جب دل مسخر ہو تو پھر ان سے اپنی مرضی کے کام لے، جیسے کسی بھی عہدے کے ساتھ ہوتا ہے. جاہ یعنی مرتبہ، مقام، سٹیٹس، لوگوں کے دلوں میں منزلت کا قیام ہے، اور وہ اس شخص میں کسی کمال کی صفت کا دل میں اعتقاد ہے کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں کسی معاملے میں، اس لیے سب ملا، خواہ وہ علم ہو یا عبادت، نسب ہو، قوت، خوبصورتی یا کوئی اور چیز جسے لوگ کمال سمجھتے ہوں. تو جتنا ان کے متعلق کسی کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی دل اس کی اطاعت، مدح، خدمت اور عزت کے لیے فرما بردار ہوگا. کیونکہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی قوت ہے، اتھارٹی ہے، کوئی عہدہ ہے، یا اس کا حسب نسب بہت عالی ہے، یا بڑا عبادت گزار ہے، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، یا بہت بڑا عالم ہے، یا انتہائی خوبصورت ہے، یا بہت مال ہے اس کے پاس، تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں خود بخود ہیبت آنے لگتی اور وہ اس کی بات کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں. تو جتنا ان کے متعلق کسی کا عقیدہ ہوگا اتنا ہی دل اس کی اطاعت اور مد خدمت اور عزت کے لیے فرما بردار ہوگا. بس معلوم ہوا جاہ محبوب بالطبع ہے، یعنی انسان کے اندر اس کی محبت رکھ دی گئی، اور یہ مال کی محبت سے زیادہ بلیغ ہے، اس سے بھی اگلے درجے میں ہوتی ہے دل میں. اگر آپ دل کو اس گلاس سے تشبیہ دیں تو بہت سی چیزوں کی محبت ہے، مثلا انسانوں کی محبت، علم کی محبت، مال کی محبت، اور جو جاہ کی محبت ہے وہ باٹم پہ ہوگی، سب سے نیچے. اب آپ نکال رہے ہیں اس محبت کو، اٹھا کے پھینکی، دوسری کو نکال رہے ہیں، تیسری کو نکال رہے ہیں، چوتھی کو نکال، لیکن وہ جو ہے نا وہ سب سے نیچے گھسی ہوئی ہے کہیں. سب سے نیچے جو گھسی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو نکالنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات نظر ہی نہیں آتی، انسان کہتا نہیں کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں. تو کیونکہ مال بذات ہی محبوب نہیں بلکہ وہ محبوب چیزوں کے حصول کا وسیلہ ہے. مال اور جاہ کا سبب میں مشترک ہونا محبت کے اشتراک کا تقاضا کرتا ہے، اور جاہ مال سے زیادہ راجح ہے، یعنی لوگوں کو جاہ زیادہ پسند ہے بنسبت مال کے. معلوم ہونا چاہیے کہ جاہ یعنی مرتبہ اچھا بھی ہے اور برا بھی. یہ تو معلوم ہے کہ انسان کے لیے مال ضروری ہے، کہ اس سے کھانے اور لباس وغیرہ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اسی طرح لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جاہ و مرتبہ بھی لازمی چیز ہے. جیسے مال ضرورت ہے اسی طرح جاہ کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ جاہ جو ہے وہ سرے سے ہی بری چیز ہے کچھ، یا مال جو ہے وہ اصلا نہیں کوئی بری چیز ہے. مال کے اچھا یا برا ہونے کا انحصار کس پر ہوگا؟ صرف استعمال نہیں، کہاں سے لیا، سورس کیا ہے، آیا کہاں سے، اور پھر کہاں خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح جاہ بھی، کہ جاہ صرف بری چیز نہیں ہے، جاہ انسان کی ضرورت بھی ہوتی ہے. کیونکہ انسان کو بادشاہ سے بھی حاجت ہے جو اس کی حفاظت کرے، اور ساتھی کی بھی جو اسے مدد دے، اور خادم کی بھی جو اس کی خدمت کرے، تو اس کی محبت بھی بری نہیں. کیونکہ مال کی طرح مرتبہ بھی اغراض کے حصول کا وسیلہ ہے. یعنی اگر آپ پڑھ لکھ کر کوئی مرتبہ حاصل کرتے ہیں، یا محنت کر کے کوئی مقام حاصل کرتے ہیں، تو یہ مقام کوئی بری چیز نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ مقام کا کیا فائدہ، میں جاہل ہی رہوں، کچھ کروں ہی نہ؟ کیونکہ اس مقام کے ذریعے آپ بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو اگر کسی خاص ذمہ داری یا کسی خاص پوسٹ کے لیے چن لیا جاتا ہے، وہ اچھی لیڈرشپ کا رول ادا کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دو طریقے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے کوئی عہدہ حاصل کرتے ہیں، یا ان کو جب عہدہ ملتا ہے کہ وہ اس سے صرف ذاتی فائدے سمیٹتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں نا، کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں لوگ، اگر وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن جائیں تو وہ کیا کریں گے، اپنی خدمت کرائیں گے یا اپنے علاقے کے عوام کی خدمت کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس عہدے کو صرف اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور کچھ لوگ اس مقام پر پہنچ کر اپنے انفلوئنس کے ذریعے لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کریں گے. جو کام ایک عام انسان بمشکل کر سکتا ہے، وہ ایک جاہ و مرتبہ رکھنے والا انسان بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور کروا سکتا ہے. ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. آپ اسے ناجائز کاموں کی سفارش کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جائز کاموں کے لیے؟ کیا سفارش کرنا برا؟ ایک دفعہ کوئی شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے کچھ مانگا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ سفارش کرو، اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے جو چاہے گا دلوا دے گا، تم بھی اجر پاؤ گے. تو سفارش کرنا تو برا نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا سفارش کسی قاتل کو آزاد کرانے کے لیے، چھڑانے کے لیے کی جا رہی ہے، یا کسی مظلوم کی فریاد رسی کے لیے کی جا رہی ہے؟ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جاہ، مرتبہ، مقام کوئی بری چیز نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے حاصل کیسے کیا، محنت کر کے یا پھر کوئی ناجائز طریقے اختیار کر کے؟ بعض اوقات نالائق نااہل لوگ ہوتے ہیں، وہ رشوت، سفارش اور کسی انفلوئنس کے ذریعے ایسا مقام حاصل کر لیتے ہیں جس کے وہ اہل نہیں ہوتے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو صرف خود نہیں، اوروں کو بھی ڈبوتے ہیں. بالکل ایسے جیسے اگر کسی کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو اور اسے بس کا ڈرائیور رکھ لیا جائے اور اس پر اسکول کے بچوں کو روانہ کر دیا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اوہ یہ بےچارا غریب آدمی ہے، نہیں بھی آتی ڈرائیونگ، سیکھ ہی جائے نا، تجربے کر کر کے سب ہی سیکھ جاتے ہیں، سیکھ جائے گا، اس کے بھی تو بچے نا بھوکے مار رہے ہیں، چلو دو اس کو نوکری. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کا تو شاید پیٹ بھرے نہ بھرے، لیکن دوسرے بچے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے. اس کی تحقیق یہ ہے کہ مال اور جاہ بذات خود محبوب نہ ہوں. آپ علم اس لیے نہ حاصل کریں کہ آپ ضرور کوئی بڑے آفیسر بن جائیں، کوئی بڑا عہدہ ہم کو مل جائے، بلکہ کس لیے علم حاصل کریں؟ دین کا علم کس لیے حاصل کریں؟ کہ لوگ ہمارے آگے جھکنے لگے، ہمیں بڑا زاہد و پارسا سمجھے، اپنے عمل کے لیے اور دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے. دنیا کا علم کس لیے حاصل کریں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں تاکہ کیا کروں؟ واقعی دوسروں کی خدمت. کتنے لوگ اپنی ایسی باتوں میں سچے ہوتے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی مریض آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ اس کی علاج کی فکر کرتے ہیں، یا اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ آگئے اور میرا اتنا پیسہ بن گیا؟ وہ تو بن ہی جائے گا، لیکن آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اس کا درد دور کروں، میں اس کی حالت بہتر کرنے کے لیے ذریعہ بن جاؤں. اگر میں کسی کا دکھ دور کرنے میں اس کی مدد کروں گا تو اللہ میرا دکھ دور کرے گا. بڑا معاوضہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو اس پر انعام ملے جو آپ کسی کے کام آئے. تو اس طرح آپ کوئی بھی دنیا کا کام کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ نہایت فائدہ مند ہوگا. اس کی تحقیق یہ ہے کہ مال اور جاہ بذات خود محبوب نہ ہوں کہ اپنی شان بڑھانے کے لیے آپ محنت کریں. جب آدمی اپنے مرتبے کا قیام کسی صفت کی وجہ سے جس سے وہ موصوف ہو صحیح غرض کے لیے کرے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، وجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے زمین کے خزانے سپرد کر دو، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں. جو علم اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا وہ پوری کنگڈم میں کسی کے پاس بھی نہیں تھا. کون سا علم؟ فائنانسز کا اور غلے کی حفاظت کا. وہ ایسی ٹیکنیک تھی کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کے ذہن میں آئی نہیں تھی. تب ایسا شخص جس کو اللہ نے کوئی خاص صلاحیت دے رکھی ہو، خاص قوت دے رکھی ہو، خاص علم دے رکھا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہیں چھپ جانا چاہیے جا کے؟ اس کو استعمال کرنا چاہیے. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے مان جائیں اور مجھے کوئی بڑا مقام دے دیں، مجھے کوئی مال دے. نہیں، اس لیے تاکہ اللہ کی اس مخلوق کا بھلا ہو جائے. تو انہوں نے اس لیے اپنے آپ کو آفر کیا تھا، ورنہ تو اس سے پہلے انہوں نے کیا چوز کیا تھا اپنے لیے؟ جیل میں جانا، جبکہ انہیں ہر طرف سے لوگ توجہ دینے والے موجود تھے. آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ایک عورت نہیں، جتنی عورتوں نے بھی دیکھا وہ سب پیچھے پڑ گئی ان کے. اب کسی ایسے مرد کا سوچئے کہ جو ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہو، اور اس کے پیچھے جتنے بھی ان کا وہ جو رولنگ طبقہ تھا سارا، ان سب کی جو بیویاں تھیں یا جو بھی عورتیں تھیں یا جو بھی وہاں پر مخلوق تھی، وہ ساری کی ساری ان کی دیوانی ہو گئی. تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے اس وقت کہ مجھے تو اتنی امپورٹنس مل رہی ہے، میں بھلا اس موقع کو کیوں کھو؟ لیکن انہوں نے اس وقت کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں لوگوں کی نگاہوں کی یا لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں تھی، نہ ہی ان کے دل میں کوئی مال اور مرتبے کی کوئی طلب تھی یا کسی شہرت کا شوق تھا. ان کے دل میں کیا تھا؟ کہ وہ بہتر طور پر ایک قوم کی خدمت کر سکیں. تو یہاں ایک پورا اعتدال نظر آتا ہے ان کی شخصیت میں. اگر آپ اس کو صرف اس حصے کو پڑھیں تو بعض لوگ اس کو غلط بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. کس چیز کی؟ کس چیز کی دلیل بنا لیتے ہیں؟ عہدوں کے پیچھے بھاگنے کی، جاہ اور مرتبہ اور مقام حاصل کرنے کی. کہ عہدہ تو مانگ کے بھی لیا جا سکتا ہے، اور پھر کیا دلیل دیتے ہیں؟ جیسے یوسف علیہ السلام نے مانگا تھا، اس میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ ہم کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کس موقع پر کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. ہاں، اگر ہم یوسف علیہ السلام کے اس عمل کو دوسرے عمل کے ساتھ، جہاں وہ قید خانے جانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں، تو پھر ان کی شخصیت پوری طرح سمجھ آتی کہ وہ کیا چاہتے تھے. تو ہم سب کو بھی اپنے آپ کو اسی طرح جج کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے. یا اپنے کسی عیب کو چھپانا مقصود ہو تاکہ اس کی منزلت ختم نہ ہو، تو یہ جائز ہے. اور اگر منزلت لوگوں سے کسی ایسی صفت پر عقیدے کے سبب مطلوب ہو جو اس میں نہیں ہے، مثلاً علم آتا ہی کچھ نہیں اور انسان اس بات کا شوق رکھے کہ مجھے معلم بنا دیا جائے، پرہیزگاری یعنی ظاہری صرف شکل و صورت یا کوئی اٹائر یا کوئی ایسی آؤٹ لک بنا لے کہ جس سے وہ بڑا نیک اور پاکیزہ معلوم ہو، اور نسب یعنی نسب کچھ اور جھوٹا نسب اپنے اوپر لگا لے کوئی نام بدل کے. کئی لوگ کرتے ہیں نا ایسے، اپنے ناموں کے ساتھ سید کا اضافہ کر لیتے ہیں، جو کہ سمبل ہے کس چیز کا؟ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، آپ کے خاندان میں سے. تو ایسا کرنا درست نہیں، یہ جھوٹ کا لبادہ اڑنا ہے. اسی طرح اگر لوگوں کے سامنے اچھی طرح نماز پڑھے تاکہ لوگ اس کے خشوع کے معتقد ہوں، تو یہ اس میں ریاکار ہوگا. فریب سے دلوں کو اپنی طرف راغب کرنا اور دھوکے سے مال کا مالک ہونا جائز نہیں. اس کو انڈر لائن کر لیں. فریب سے دلوں کو اپنی طرف راغب کرنا، یعنی اپنی ایسی خوبیاں بتانا، اپنا ایسا روپ دکھانا کہ جس سے لوگ آپ کے فریفتہ ہو جائیں، حالانکہ آپ کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگوں کو جھوٹی امیدیں بڑی دلاتے ہیں. وہ کیوں دلاتے ہیں؟ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام کون کرے گا، تو ایک شخص کہتا ہے میں کروں گا. اچھا، اب 10-20 لوگ بیٹھے ہیں اور اس نے بڑا سا ہاتھ کھڑا کر دیا، میں کروں گا. بس اتنی دیر کی بات تھی، میں کروں گا، اور اس کے بعد سو گیا جا کے. کیا کرایا، کچھ نہیں. تو اس نے یہ سب فراڈ کس لیے کیا، وہ کیوں کیا اس نے یہ، کہ اتنا اونچا نعرہ لگایا میں کروں گا، کیا مقصد تھا اس کا، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں کہ میں تو بڑے کام کا ہوں، یا جو بھی اس کی نیت تھی. تو یہ اس نے کیا کیا، دراصل دھوکہ کیا، دھوکے اور فریب کے ذریعے دلوں کو مائل کیا اپنی طرف، جبکہ حقیقت کچھ بھی نہ تھی. اور کیا صورت ہو سکتی ہے اس میں، مثلا کسی لڑکی کا رشتہ چاہیے، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکے کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، خاندان کیسا ہے، تعلیم کیا ہے، جاب کیسی ہے، تنخواہ کیسی ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے، لڑکی والوں کے دل، یہی جملہ بولیے، راغب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہاں بھائی اس سے اچھا رشتہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے برعکس وہ ان لوگوں کو، ان رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں کہ جو بھلے مانس شریف لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت بڑی باتیں نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، سب کو پتا کیا ہوتا ہے. خیر یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں، عام روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں فریب سے دلوں کو اپنی طرف راغب کرنا. مثلا آپ کے اندر کوئی اچھا اخلاق ہے، کوئی نہیں، لیکن جب آپ مخصوص لوگوں میں ہو تو بڑے اچھے بن جائیں، اور جب گھر آئیں تو گھر والوں کی زندگی حرام کر دیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب باہر ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، ہاں؟ بڑے نرم خو، بڑے سٹائل میں، بڑے مسکرا کے باتیں کریں گے اور بہت لوگوں کے دل لبھائیں گے، اور گھر جاتے ہی جلباب نہیں پورا لبادہ اتار دیں گے. جلباب بھی اتاریں گے گھر جا کے، جیسے یونیفارم اتارتے ہیں نا، تو ساتھ ہی خوش اخلاقی کا یونیفارم بھی اتار دیا. وہ کہاں تک کے لیے تھا، ایک مخصوص انوائرمنٹ کے لیے. تو بات یہ ہے کہ یہ انتہا درجے کی بد اخلاقی، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کی صفت ہے. نمبر ون، قرآن پاک میں منافقین کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے ایمان کے ذکر کے بعد عملی رویوں میں، وہ کیا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. شعوری کوئی نہیں، بے شعور ہیں، پتہ ہی نہیں کر کیا رہے ہیں، احساس ہی نہیں کہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کس کا بتایا، جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہو. سوچیے اپنے بارے میں، امی کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں آپ سب، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، خادموں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، ان سے کیسے پیش آتے ہیں، کہاں ٹون کیسی ہوتی ہے. کسی کے آگے تو عاجز مسکین بنے کھڑے ہیں، اور کسی کے اوپر شیر بنے ہوئے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسے ہی تھا؟ نہیں. جہاں مطلب ہے وہاں فریب سے دلوں کو مال کیا جا رہا اپنی طرف، اور جہاں کوئی مطلب نہیں وہاں پرواہ نہیں، کون ہو تم. تو ایسا نہیں کرنا. اب آپ کہیں گے کہ اچھا اب اگر ہم گھر والوں کے ساتھ اچھے نہیں تو باہر بھی نہیں اچھے رہتے، کیا ایسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. باہر اگر اچھا کر کے گئے تو گھر داخل ہوتے ہی اپنا جلباب اتارتے ہی جائزہ لینا ہے کہ نہیں مجھے ایک ہی جلباب اتارنا، دوسرا نہیں اتارنا، اخلاق کا نہیں اتارنا. تو یہ جو ہمارے اندر تضادات ہیں نا، کہیں کچھ کہیں کچھ، کبھی کچھ کبھی کچھ، ان کا حساب کتاب ہم خود ہی کر سکتے ہیں، اور اندر اپنے خود ہی جھانک سکتے ہیں، اور اپنا جائزہ خود ہی لے سکتے ہیں. اپنے آپ کو خود ہی آپ انالائز کریں گے، کیونکہ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں آپ کے اندر یہ سب، بتا نہیں سکتے ڈر کے مارے. کیوں؟ کیونکہ ناراض ہو جائیں گے، پھر تو آپ بھولیں گے ہی نہیں اس کو کہ اس نے میرے ساتھ میری بےزتی کی تھی، اور اب تو میں اس کی خبر لے کے چھوڑوں گا. کیونکہ حوصلہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ کوئی اگر غلطی بتا دے تو پھر اس کو ڈائجسٹ کر جائیں. تو پھر کم از کم اپنا حساب خود ہی کر لیں. یاد رہے گا کہ یہ یہیں کی بات ہے، یہیں چھوڑ کے جھاڑ پہ چلے گئے. کرنا ہے انشاءاللہ کہیں اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ میرا رویہ مختلف لوگوں کے ساتھ کیا ہے، میں کہاں کیسی ہوں. اگر میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں تو مجھ سے کوئی مرتبے میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی برابر کا ہے، کیسا بھی ہے، مجھے اچھا ہی کرنا ہے اس کے ساتھ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.